عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، نکاح کے موقع پر یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی، یہ ایک حدیث شریف ہے. اور دوسری جگہ کی حدیث شریف کا ایک ٹکڑا لائے ہیں: فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ دونوں ایک حدیث نہیں ہیں. اس طرح کی حدیث ابن ماجہ شریف میں کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے. جس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے: النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. یہ ایک ہی حدیث ہے. عامتاً یہ جو دو ٹکڑے حدیث شریف کے الگ الگ پیش کیے جاتے ہیں، موقع کی مناسبت سے، النکاح من سنتی کا ترجمہ ہم سب کو معلوم ہے، اکثر شادی کے کارڈ میں لکھتے ہیں لوگ، تو معلوم ہوگا تبھی تو لکھتے ہیں. موقع محل کے اعتبار سے جب لکھا تو پتا چلا کہ ان کو علم ہے اس کا. ترجمہ ہے کہ نکاح سرکار فرماتے ہیں میری سنت. سنت کے معنی میرا پیارا طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے. دوسرا ٹکڑا ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے: فمر رغبان سنتی فلیس منی. جو میری سنتوں سے اعراض کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. فلیس منی کا مطلب یہ ہے. یہ جو دوسرا حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ جہاں سے لائے ہیں وہ لمبی حدیث کیا ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تین صحابہ کرام ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس گئے. امہات المومنین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور رات میں جو اشغال اور اعمال آپ کرتے ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے، تاکہ ہم بھی وہ اعمال انجام دیں، وہ اشغال ہم بھی انجام دیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر بہت چھوٹی، سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، تو سرکار کی رات کی نمازیں دیکھنے کے لیے اپنی خالہ جان کے یہاں رات کو قیام کیا. یہ تین حضرات جا کر سوال کرنے لگے، جن میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، خیال ہے ایک حضرت عثمان ابن مضعون تھے، ایک کے بارے میں خیال ہے حضرت مقداد تھے. تو ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ حضور رات کو کیا کیا کرتے ہیں، اعمال کیا کیا ہیں. تینوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ نے اپنے کو طاقت زیادہ دی ہے، قوت زیادہ دی ہے، جتنے اعمال بتائے یہ تو بہت کم ہیں، اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کتنے بھی اعمال کریں گے لیکن نبی کے عمل کے برابر تو ہمارا عمل ہو سکتا نہیں. پوری امت مل کے نمازیں پڑھنا شروع کرے نبی کی دو رکعتوں کے برابر نہیں. تو ہم کو زیادہ اعمال میں محنت کی ضرورت ہے، زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے، زیادہ مشقت کی ضرورت ہے. اب عبادتیں زیادہ ہوں اور عبادتوں کو آبسٹریکٹ نہ کرے کوئی چیز، رکاوٹ نہ بنے کوئی چیز، وہ رکاوٹوں کو ہٹاتے جاؤ تو تمام ٹائم آپ کا عبادت میں لگ جائے. اب یہ رکاوٹیں دو تین طرح کی ان کی سمجھ میں آئی. ایک کے سمجھ میں تو یہ آیا کہ بھئی رات اگر سو کر گزاری جائے گی تو عبادت رہ جائے گی، تو رات کا وقت جو ہے وہ سونے میں کھو دیا جائے، اس کے بجائے مسلوں پر اللہ کے سامنے رونے میں گزار دیا جائے. تہجد، تہجد کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا دَابُ الصَّالِحِينَ، یہ ہمیشہ سے بزرگوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. تمام نبیوں نے تہجد ادا کی، جیسے نمازیں ہر امت کو ملی ہیں، مکمل ترین نماز ہمیں ملی ہے، لیکن ہر نبی اور ہر امت کے پاس نماز کی تہجد سب نبیوں نے ادا کی، سب اللہ والے تہجد گزار ہوتے ہیں. ایک نے تو یہ کہا کہ اب راتوں کو سونا ختم اور پوری رات نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر گزارے. اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کیا تاکہ یہ رات کام آ جائے اور خوب عبادت ہو جائے، ہم جنت کے لائق بن جائیں. دوسرے صاحب نے کہا کھانے پینے میں ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے، اس زمانے میں اور بھی زیادہ ٹائم لگتا تھا، آج کل جو ہے ہر چیز بہت ریپیڈ تیار ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ تیار ہوتی ہے، فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے. خالی لوگ عبادات میں فاسٹ نہیں ہیں، باقی ہر چیز میں فاسٹ، گاڑی میں فاسٹ، کھانے میں فاسٹ، ہر چیز میں فاسٹ ہو گئے، لیکن دین میں بالکل ٹھپ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کھانے میں زیادہ ٹائم گزارنا بہتر ہے کہ کھانے کا آبسٹرکشن ختم کر دیا جائے، روزوں پر آ جائے تو روزہ عبادت بھی بن جائے گا، پھر کھانے کا مسئلہ نہیں رہے گا، تو ہم خوب تلاوت کریں گے، خوب نمازیں پڑھیں گے، اس طرح اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جائے گا. تیسری بات جو انہوں نے سوچی وہ ہمارے دولہا صاحب کے لیے ڈینجر ہے. یہ تو سرکار کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اس لیے معاملہ آسان ہو. تیسرے صاحب نے کہا کہ شادی یہ بہت بڑا عبادتوں کے درمیان آبسٹریکشن ہے، گھر گرہستی، سنسار، سماج، یہ رشتہ دار، وہ رشتہ دار، اولاد، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو کما کے کھلانا ایک مستقل محنت ہے، کتنا ٹائم اس کے پیچھے آدمی دے گا؟ تو یہ شادی کا جھنجھٹ ہی ختم کرو، کہتے ہیں دو چار بخیل جمع ہوئے تھے ایک جگہ، ایک نے کہا میرے یہاں تو لائٹ کا بل بہت آتا ہے، تو میں نے تو ایسا کیا ہے کہ پنکھا جو ہے بالکل ایک نمبر پہ چلاتا ہوں تاکہ بل کم آئے۔ دوسرے نے کہا میں تو الحمدللہ دو ونگ میں نے نکال دی، خالی ایک ونگ میں نے پنکھے کی رکھی ہے وہی گھومتی ہے، دو پنکھے کے پر نکال دیے۔ تیسرے نے کہا تم کو پیسہ بچانا آتا ہی نہیں، میں تو پنکھا بند رکھ کے خود ہی ہلتا ہوں۔ تیسرے صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نکاح کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنے، بات ہوتے ہوتے سرکار پر پہنچ گئی۔ اللہ نے نبی کو بھیجا اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارے دماغ سے نکلنے والی چیز کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے منشے سے چلنے کا نام دین ہے۔ تمہاری مرضی دین نہیں بنے گی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی دین بنے گی۔ سرکار نے منبر پر بیان دیا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تان و تشنی نہیں کرتے، ڈانٹتے نہیں ہیں کہ اس کی عزت پر خرف کھائیں۔ سرکار ممبر پر تشریف فرمائے، پہلے تو ممبر بھی نہیں تھا، ممبر تو سن 5 یا 6 میں الابواب بالتراجم میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ہی تھا میمون نامی، اس نے بنا کے دیا تھا، اور ایک خاتون کا وہ غلام تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس ذرا اچھا بہترین ممبر بنا دینا، اور جب ممبر آیا تو سرکار نے اوپر چڑھ کے نماز پڑھ کے بتایا، فرمایا صلوا کما رأیتموني نے اسلی، نیچے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اب ممبر کے اوپر میں رکوع سجدے تمام چیزیں کر کے تمہیں قیام کر کے بتاتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، تمہاری نماز میری نماز کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ممبر پر سرکار نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین پر اور عبادتوں پر چلنے کے لیے ہم رات کو جاگتے رہیں گے، شب زندہ داری کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن کو روزہ دار رہیں گے عبادت پر زیادہ عامل ہونے کے لیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے دماغ سے فیصلے مت کرو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے طے کرو، اپنے مزاج سے تم اللہ تک نہیں پہنچو گے، اپنی مرضی سے تم اللہ کے مقرب نہیں بن جاؤ گے، تمہیں وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کا رسول بتائے۔ مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، انسان کمزور ہے، چند راتوں تک اگر جاگتا رہا کمزوری آ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا کہ نفلی عبادت تو کیا کرے گا، فرض نماز کا بھی پرابلم ہو جائے گا۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، تو تم کو بھی آرام بھی کرنا ہے، لنفس کا علیہ کا حق، تمہاری باڈی کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے تو بیچارے جوان جیم کے اندر جاتے ہیں، علماء نانی کہتے ہیں جاؤ جیم میں جاؤ، باڈی کا فٹنس اسلام نانی کہتے ہیں، لیکن ایمان کا فٹنس لوز نہ پڑ جائے، اس کو ضرور کہا ہے، باڈی کو تو ایک دم فٹ کر رہا ہے لیکن ایمان کے اسکرو ڈھیلے ہو رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتا، نماز میں نہیں آ رہا، تلاوت قرآن نہیں ہو رہی، گناہ سے بچ نہیں رہا، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں توجہ دینے کی ہے، اور جوانی میں اس پر اچھی توجہ دے سکتے ہیں، सब कुवा जवान हैं, रोकना चाहे कंट्रोल करना चाहे अपने आप को तो अच्छा कंट्रोल कर सकता है। फरमाया मैं सोता भी हूं जागता भी हूं, मेरा तरीका इख्तियार करो, और मैं कभी रोजा भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं। खाओगे तो रोजे पर ताकत मिलेगी और लगातार रोजे रखते चले जाओगे, कमजोर हो जाओगे। फिर यह होगा कि फर्ज जमाना आया रोजों के रखने का, तो फर्ज रोजा रखने से भी माजूर हो गए। और सरकार ने फरमाया मैंने निकाह भी किए हैं और मैं इज्दिवाजी जिंदगी भी गुजारता हूं और कई कई अजवाज हैं, कैसा उनके साथ संसार और गृहस्थी चलाता हूं, मैं नमूना हूं तुम्हारे लिए। फमन रगेबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे रास्ते से एराज करके अपना तरीका शुरू किया वो मेरी जमात से नहीं है। मौजूदा दौर अकल का दौर है, नकल पर अकल का गलबा। क्या करते हैं लोग, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा वो ओपिनियन है, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है। न्यूयॉर्क में एक साहब बैठे थे हदीस की किताब लेकर, एक हदीस उन्होंने पढ़ी। बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायमन इंद सुबातत कौमे, हुजूर ने कौम की जो कूड़ा करकट डालने की जगह है वहां खड़े होकर पेशाब किया। वो जो हदीस शरीफ की किताब लेके बैठा था उसने कहा देखो ये सुन्नत है भाई, खड़े होकर हुजूर ने पेशाब किया, हदीस आ गई। अब अपने को क्या करने का है, जो हदीस देखी इस पर अमल करना। याद रखो कि एक है हदीस एक है सुन्नत, दोनों में फर्क है। ये हदीस तो है लेकिन ये हुजूर का हमेशा का तरीका नहीं है। अब उन्होंने राय लेना शुरू की, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस हदीस, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस हदीस, आप क्या कहते हैं इस हदीस के बारे में, आप क्या कहते हैं इस हदीस के बारे में। इनमें एक मनचला खड़ा हुआ, उसने कहा कि हजरत ये बात तो समझ में आई कि हमको खड़े होकर मर्दों को जो है पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हदीस पर औरतें कैसे अमल करेगी वो भी जरा बता दें। कहते हैं किताब बंद करके भाग गए, कोई जवाब ही नहीं था उसके पास। भाई हदीस पढ़ने समझने के लिए मदरसे हैं, वहीं घुटने घिसने पड़ते हैं। ये जो बुजुर्गों को देखते हैं घुटने इनके काम नहीं कर रहे, तो इन्होंने अपने बुजुर्गों के सामने बरसों के बरसों तक घुटने टेके और घुटने घिसे तो अल्लाह ने इनको इल्म दिया। कहीं टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से इल्म नहीं आता। हाँ हमने तो जाकिर नायक की सीढ़ी लगा दी तो हमको तो इल्म आया, अरे पेशाब के नालों में से दूध नहीं आ सकता। दीन तो उलमा के पास बैठने से आएगा, दीन तो मदारिस में बैठने से आएगा, दीन आएगा अल्लाह वालों के पास बैठने से। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ये नहीं कहा कि अकलमंदों के पास बैठ जाना, जिनको अपनी अकल का जिनको अपनी समझ के ऊपर बड़ा घमंड हो उनके पास बैठना। यूं फरमाया जो अल्लाह अल्लाह करने वाले हों, जो सच्चे हों उनके पास बैठ जाना, जो अपने दिमाग से दीन तैयार ना करते हों उनके पास बैठना, जो अल्लाह की मर्जी से चलना जानते हो उनके पास बैठना। आज का दौर अकल परस्ती का दौर है, लेकिन हर चीज अकल से नहीं होती, बहुत से काम हमें नकल की बुनियाद पर करने पड़ते हैं और हम करते हैं, मानना पड़ता है और करते हैं। इंसान की अकल का भरोसा क्या है बतलाऊं आपको, इंसान की अकल गलत फैसला करती है। यकीन नहीं आएगा आपको मेरी बात पर, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपकी ट्रेन खड़ी है चल नहीं रही है, और जो ट्रेन सामने से गुजर रही है वो चल रही है, लेकिन अकल फैसला कर रही है कि मेरी ट्रेन चालू है। ट्रेन में बैठा है तो दरख्त तेजी के साथ जाते हुए नजर आते हैं, हालांकि ट्रेन इसकी जा रही है दरख्त वही है। फैसला अकल ने गलत किया, मालूम हुआ کہ دین کا مدار ہم جیسوں کی عقل پر نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں ترک تو فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بهما، جب تک یہ دونوں چیزوں کو تھام کے چلو گے نا گمراہی تمہارے دروازوں میں پھٹکے گی نہیں. لیکن یہ دو چیزوں کو تھام کے رکھنا، کتاب اللہ کی و سنتی، ایک تو قرآن کریم جو لے کر کے آیا ہوں اور ایک میرا پیارا طریقہ. تو یہاں نکاح کے موقع پر یہ حدیث پڑھ کر یاد دلایا کہ ہم اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم سرکار کی اتباع میں نکاح کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد جو قدم اٹھ رہے ہوں، جو اعمال اٹھ رہے ہوں، وہ بھی سنت کے ترجمان. جب ایسا ہوگا تو اللہ سنت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے. اور آج جو بے برکتیاں نکاح کے عنوان سے دیکھی جاتی ہیں وہ سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے، ورنہ سنتوں پر عمل کر کے برکت سے آدمی محروم نہیں ہو سکتا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرو. دو تین بھائی تھے، جائیدادیں تھی، بوڑھے ماں باپ بھی تھے. بڑے بھائی نے کہا بولا بھائی کیسے تقسیم کرنا ہے جائیداد؟ تو سب سے چھوٹے نے کہا مجھے تو ماں باپ دے دو، جائیداد تم لے لو. مجھے ماں باپ دے دو، جائیداد ہے تم تقسیم کر لو. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، منظور ہے ہم کو، جائیداد ہے ہم لے لیتے ہیں، تم بوڑھے ماں باپ کو لے لو. فرمایا بس میری جائیداد ہے یہ دونوں، ان کی خدمت کروں گا، بس یہی ہے میری جائیداد. گھر لے آیا، خدمت شروع کر دی، روز خرچ کر رہا ہے، جائیدادیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ اجر لوٹ رہا ہے، دعائیں لے رہا ہے، دعا کے دروازے کھلے ہیں. اللہ اللہ، خواب آیا، خواب کے اندر بتایا گیا فلان جگہ پتھر کے نیچے 100 دینار سونے کے سکے رکھے ہیں، تم بہت خدمت کرتے ہو نا ماں باپ کی، تو 100 سکے وہاں سے لے آنا. لیکن یہ اللہ کے بندے نے پوچھا 100 دینار تو لے آؤں گا لیکن اس میں برکت ہوگی کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں برکت تو نہیں ہوگی. فرمایا نہیں چاہیے. گھر والی نے سمجھایا کہ ذرا جوئینے تھا اب پتھر نیچے خواب تم نے آؤ تو کہیں چھ بھی کہ نہیں، کہیں دینار بینار کہیں پیہا چھ کہ نہیں، کہ خالی خالی خواب میں اندر بتا رہا. شوہر نے کہا کہ جارے مارے لیوں نتھی اینے، یہ بے برکتی نہیں وسطو تھے، اینے لے جو ہوں شو کروان نتھی لیوں مارے نے جو ہوں بھی نجھ، جب لینا نہیں ہے تو پھر دیکھنا کیسا. چند دنوں کے بعد خواب آیا، خواب میں پھر جو ہے کہنے والے نے کہا ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، تم کو صلہ اور انعام 50 دینار سونے کے گولڈ کوائن فلان پتھر کے نیچے رکھے ہیں، لے لینا. پھر پوچھا برکت ہوگی؟ ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ برکت کو پوچھ لیا، کہ برکت نہیں ہوگی. فرمایا مجھے نہیں چاہیے، ایسے 1,00,000 دینار بھی لا کے تو دے، کوئی ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، کوئی ڈاکٹر میں چلے جائیں گے، کوئی ٹیکس میں چلے جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ میں چلے جائیں گے، مجھے ایسے بے برکتی والے پیسے نہیں چاہیے. چند مہینوں کے بعد پھر اچانک خواب آیا، 1 دینار پتھر کے نیچے رکھا ہے جا کے لے آ. پھر پوچھا برکت ہوگی؟ فرمایا برکت ہوگی. اب یہ گیا، وہ پتھر جو ہٹایا تو ایک چمکدار سونے کا سکہ ملا، صاف ستھرا کر کے کہا بہت عرصے کے بعد بیچارے گھر والوں کو ذرا آج اچھا کھانا کھلا دوں، بازار سے مچھلی خرید. مچھلی خرید کے گھر پہنچے، بیوی سے کہا اس کو کاٹ لے اور ٹکڑے کر لے، کچھ پڑوس والوں کو دیں گے، کچھ ہم کھائیں گے. مچھلی کو جب کاٹا تو اندر سے ایک قیمتی موتی نکلا، لے کر بازار گیا تو پوری زندگی کا خرچہ نکلنے والی رقم مل گئی. اس کا نام برکت. 1 دینار میں اللہ نے اس قدر برکت دی کہ پوری زندگی چل جائے، اتنی رقم اللہ نے عطا فرمائی، اس کو برکت کہتے ہیں. تھوڑا ہو اور زندگی بھر چل جائے، علماء کی تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ 1.5-1.5 لاکھ روپے کا ماہانہ ایکسپینس کرتے ہیں ان کو وہ سکون نہیں ہے جو 6,000 والے کو ہے، 5,000 والے کو ہے. وہ آرام سے دوپہر کو پیر لمبے کر کے سوتا ہے, اتنا لمبا کیلولا کرتا ہے کہ مؤذن کو اثر کے وقت اٹھانا پڑتا ہے, کہ وہ اٹھی جاؤ نماز نو ٹائم تھا. تو سیٹ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ مول صاحب تمہیں ہوئی رہی ہو نے میں نے کہیں کہیں تھا کہاں کے تو راتے بے بے گولا پی تو بھی میں نے اون نہیں آتی, تم تو آرام سے پیر پھیلا کے سو جاتے, میرے کو تو رات کو گولیاں کھاتا ہوں تو بھی نیند نہیں آتی, تم کماتے کیا ہے؟ کماتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے تھوڑا دیا ہے اس میں سکون دیا ہے اور اس میں برکتیں ہیں, وہ برکتوں سے دل کو اطمینان ہوتا ہے. تو مال بہت بڑی مقدار میں ہو ضروری نہیں, تھوڑا برکتوں والا ہو سب کو کافی ہو جائے, یہ بڑی چیز ہے. لمبی بات مجھے نہیں کرنی تھی لیکن یہ مجھے حکم تھا کہ 15-20 منٹ کم سے کم جو ہے آپ کی لی جائے, اس لیے نکاح کے عنوان سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکت والا بنائے اور سنتوں کی روشنیاں اس میں اللہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خرافات خلفشار سے دونوں خاندانوں کی حفاظت فرمائے, پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. علماء موجود ہیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دعا اور نکاح ہو جائے پھر دعا کریں گے. اچھا مولانا یوسف یعقوب بڑیا صاحب آپ وکیل ہیں اور جناب یعقوب ابراہیم ملا صاحب آپ گواہ ہیں اور محمد رفیق صاحب آپ بھی گواہ ہیں. اچھا تو اجازت تو بہرحال لے لی ہے آپ نے, اور نسیم بانو نوشین بانو جو بیٹی ہیں رشید میاں شیخ کے, اور دلہا صاحب ہیں عبد الرحمان یعقوب ملک صاحب, تو اجازت لے لیجیے نکاح پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني وأنه قال صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة النكاح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما ترادها أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم جناب مولانا یوسف صاحب آپ نے اپنی وکالت سے اور یعقوب ابراہیم صاحب اور محمد رفیق صاحب ان دونوں گواہوں کی گواہی سے 30,000 روپیہ نقد مہر ٹھہرا ہے تے اس کے عوض میں نوشین بانو کی ذات کو بیٹی رشید میاں شیخ صاحب کی عبد الرحمن صاحب جو بیٹے ہیں یعقوب ملک صاحب کے ان کے عقد اور نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کر نوشین بانو کی ذات کو آپ نے اپنی وکالت سے دیا. اچھا جناب آپ سنیں کہ مولانا یوسف صاحب نے اپنی وکالت سے اپنی اس موکلہ کو گواہوں کی گواہی حاضرین مجلس کی موجودگی آپ کے عقد میں نوشین بانو جو بیٹی اصل میں ہے رشید میاں شیخ صاحب آپ کے عقد میں زوجہ اور بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے نکاح میں اور عقد میں قبول فرمایا؟
جی ہاں.
یوں کہیے نکاح تو ہاں.
نکاح تو ہاں.
وقبل تو ہاں.
وقبل تو ہاں.
وہ تیسرا لفظ میں نہیں بول رہا تھا, اس میں گڑبڑ زیادہ ہو جاتا. درود شریف پڑھ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله والیک یرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصلی علی محمد كما هو اهل وافعل بنا ما انت اهل انك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وحواء عليهما الصلاة والسلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وازواج المطهرات امهات المؤمنين. اللهم الف بينهما كما الفت بين عبادك الصالحين وازواجهم الصالحات. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير وجل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ اس نکاح کو مبارک فرما, باعث خیر و برکت بنا, نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے, تیری مان کر زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما دے. اللہ ہمتیں عطا فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے اللہ حفاظت فرما دے, ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما دے, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے الہ العالمین اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور دعائیں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.